لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قابل احترام بزرگوں معزز دوستو، ہماری جانب سے تین چیزوں کا اہتمام نیت کی درستی کے ساتھ ہونا مطلوب ہے. پروردگار عالم کی جانب سے پھر ایسے بندوں کے لیے بے شمار انعامات کا وعدہ ہے. ایک یہ ہے کہ رب تعالیٰ کو بندہ پہچانے، دوسرے یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی بندہ عبادت کرے، اور تیسرے یہ ہے کہ رب تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کرے. تین چیزیں ہوئی، معرفت، عبادت، خدمت، یہ ہر ایک سے مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے. لیا بدون کی ترجمانی مفسرین نے لیا ایک ان سے کی مجھے پہچانے، لیکن پہچانا تو وہ معتبر ہے جو آدمی کو عبادت پر اٹھائے. معرفت وہ مطلوب ہے جو آدمی کی زندگی کو بندگی میں تبدیل کر دے. اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو. اور معرفت کا لازمی نتیجہ چونکہ عبادت ہے، اسی لیے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کہہ کر عبادت کو بتلایا گیا ہے، میری عبادت کے لیے میں نے پیدا کیا. تفسیری دنیا کے اول مفسرین میں رئیس المفسرین سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیعبدون کی تفسیر لیعرفون سے کی. معلوم یہ ہوا کہ معرفت حاصل کرنے کے لیے پروردگار عالم نے پیدا کیا. دوسرے فرمایا وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ اپنے رب کی عبادت کرو، اور فرمایا وَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت کے آنے تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہو. دوسرا مطلوب عبادت ہو. تیسرا مطلوب، اللہ نے فرمایا تم بہترین امت ہو، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے واسطے نکالی گئی. معلوم یہ ہوا کہ یہ بھی مطلوب ہے کہ بندگان حق کی نفع رسانی کا کام کریں، جس کو ہم خدمت سے تعبیر کریں. تین لفظ یاد رکھیں، ایک ہے معرفت، اور ایک ہے عبادت، اور ایک ہے خدمت. اب ہر ایک کا جائزہ لینا چاہیے، معرفت کتنی ہے، عبادت کا کیا حال ہے، خدمت کی کیا نوعیت ہے. بات یہ ہے کہ عبادت صحیح ہونے کے لیے، خدمت صحیح کرنے کے لیے معرفت ضروری ہے. جب تک کہ صحیح علم نہ ہو صحیح عمل نہیں ہو سکتا، جب تک کہ صحیح عمل نہ ہو صحیح خدمت نہیں ہو سکتی. اسی لیے علم معرفت کی بہت غیر معمولی اہمیت ہے. حضرت تبارک و تعالیٰ کو جاننے کے لیے، پہچاننے کے لیے، معرفت کے لیے، ایک بات تو بزرگان دین نے، صوفیاء اعظام نے، اولیاء کرام نے یہ فرمائی ہے کہ بندہ اگر اپنے آپ کو پہچان لے تو اپنے رب کو پہچاننا اس کو آسان ہو. اس لیے کہ چیزوں کی پہچانت ضد سے ہوتی. اگر انہی دن رہتا اور ہم سے پوچھتا رات کسے کہتے ہیں، تو ہم بتا نہیں سکتے تھے کہ رات کسے کہتے ہیں. دن کی وجہ سے رات پہچانی جاتی ہے، رات کی وجہ سے دن پہچانا جاتا ہے، کالے کی وجہ سے گورا پہچانا جاتا ہے، گوری کی وجہ سے کالا پہچانا جاتا ہے. کھارا ہے تو میٹھا سمجھ میں آئے گا، میٹھا ہے تو کھارا سمجھ میں آئے گا، ضد سے پہچانا جاتا. تو رب الشیا گردا دیا، چیزوں کی پہچانا ضد سے ہوتی. اس لیے ناقص کو پہچانیں گے تو کامل کو پہچان سکیں، عاجز کو پہچانیں گے تو قادر کو پہچان سکیں، محتاج کو بہت پہچانیں گے تو غنی کو پہچان سکیں. اسی لیے بزرگوں نے ایک بات تو یہ بتائی کہ آدمی اگر اپنے آپ کو پہچانے تو اپنے رب کو پہچانے. دوسری بات یہ بتائی کہ اگر پروردگار عالم کو پہچاننا ہے تو اس کے کچھ اصول ہیں، اس کے ذریعے سے انہیں جانا پہچانا جا سکتا ہے. اس इसके समझाने के लिए हमारे हजरत शाह सूफी उलमा मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि नीम को पहचानना है तो मुख्तलिफ तरीके हैं और हले हैं। नीम की डाली हुई दूर से पकड़ के बताए कि पहचानो ये काय की है, पत्ते देख के बोलते था कि ये नीम की है। अगर कोई पत्ते निकाल के वही डाली पकड़ के पूछे ये काय की है, बोलता रहते कि जरा नजदीक लाओ, छाल देख के बोलता रहते ये नीम की है। और अगर कोई छाल भी निकाल दे उसकी सफेद काढ़ी बाकी रख के पूछे कि ये काय की है, वो कहता है कैसा नहीं मेरे हाथ में दे दो, हाथ में लेके सूंघ के बोलता रहते ये नीम की है। मतलब सूंघ के बोलने में भी कामयाबी हो सकत मिलती है जबकि नीम की डाली कच्ची हो, और अगर वो सूखी है, छाल भी नहीं है, पत्ते भी नहीं है, सूखी भी है, तो वो यू कहता है कि मुझे जरा इसमें तसर्रुफ करने की इजाजत दो, और वो काट के चाप के बोलता करते ये नीम की है। इतनी चीजों से पहचाने जा रहे हैं, पत्तों से, छाल से, खुशबू या जायके से पहचाना जा रहा ना। इसी तरीके से परवरदिगार आलम की और किसी भी चीज की पहचानत का यूं समझ लीजिए कि एक उसूल है। पत्तों को आसार की जगह रख, ख्याल को अफाल की जगह रख, खुशबू को जायके को सिफात की जगह रख। कहते हैं कि मारिफत के लिए जात की मारिफत सिफात से होती है, अफाल से होती है, आसार से होती है। आसार बोले तो नए साथियों को समझ में आया कि नहीं आया पता नहीं, पुराने हैं उनको तो समझ में आता है। बोर्ड पर चाक लेकर कोई आदमी हरकत करता है तो वहां बेहतरीन किस्म का फूल नजर आना लगता है। तो वो जो बोर्ड पे फूल नजर आया ये असर है, लेकिन आपको मालूम है कि बोर्ड पर फूल जो नुमाया हुआ वो कैसे नुमाया हुआ? कहते हैं कि वो नुमाया हुआ हरकत से, हाथ की जो हरकत थी वो हरकत से नुमाया हुआ, लेकिन आपको मालूम है कि ये हरकत के पीछे ताकत भी है, इल्म भी है, इरादा भी है, कुदरत भी है, हयात भी है, ये सारे सिफात हैं। जो लिखने वाला होता है उसमें हयात चाहिए, इल्म चाहिए, इरादा चाहिए, कुदरत चाहिए, तब कहीं जाकर ही वो सही हरकत कर सकता है और उसके नतीजे में सही असर जाहिर हो सकता है। जैसे बोर्ड के ऊपर फूल उतरा हुआ है तो ये फूल असर है, और जिस हरकत के नतीजे में वो फूल नुमाया हुआ उसको कहते हैं फेल, और वो फेल जिन कमालात की वजह से जाहिर हुआ उसको कहते हैं सिफात, और उसके जरिए से पता चलता है कि बहुत ही खुशनवीस, बड़ा ही सत्तार और बड़ा ही नक्काश है। जात की मारिफत होती है कि लिखने वाला कैसा था, ये कि काम से मकाम समझ में आता है। हमारे हजरत ने कल फरमाया हमारे खानकाह में परसों, नाम से काम समझ में आता है, काम से मकाम समझ में आता है। किसी ने बहुत ही खूबसूरत लिखा तो उसके उसको देखते ही आप कहते हैं बड़ा खुशनवीस, जात समझ में आ गई कि माहिर फन है तो अपने लाइन का। तो असर से जात का पता चल रहा, फेल से सिफात का पता चल रहा, सिफात से जात का पता चल रहा। इसी तरीके से समझना चाहिए कि परवरदिगार आलम की पहचानत के भी यही उसूल है, मेरे और आपकी पहचानत के भी यही उसूल है। कायनात की हर चीज के पहचानने के सिलसिले में इसको आदमी देखे तो खुद ब खुद उसे अंदाजा हो जाता है कि कौन सी चीज की हकीकत क्या है। कहते हैं कि कायनात में जितनी चीजें हैं ये सब के सब आसारुल्लाह, आसार असर की जमा है, असर के माना निशान के आते हैं। कायनात की तमाम चीजें आसारुल्लाह, सुनाचे परवरदिगार आलम ने अपनी रहमत के आसार की तरफ गौर करने का हुक्म दिया कुरान पाक में, और यूं फरमाया انظروا الى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها। देखो अल्लाह की रहमत के आसार को तो वो कैसे जिंदा करता है जमीन को उसके मर जाने के बाद। उर्दा जमीन होती है, खुश्क होती है, बेआबोगिया होती है, बेरौनक होती है, लेकिन तारा जल्ले शानहु अपनी रहमत बरसाते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें से सब्जा उगाता है, नहायत के खुश रंग, दिलकश, पुरकशिश, देखने वाले की आंखें उससे ठंडी होती हैं, और वो लुत्फ अंदोज होने लगता है। ये रहमत इलाही के आसार का नतीजा, पूरी कायनात परवरदिगार आलम के फेल का असर है। जमीन, आसमान, चांद, सूरज, सितारे, सैयारे, درخت، پہاڑ، دریا، سمندر، انسان، حیوان، یہ سب کے سب پروردگار عالم کی قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ آثار اللہ ہے، دیکھ کے پہچان اس کا، اس کے فعل کا نتیجہ ہے، اور یہ فعل کیسا زبردست ہے، اس کے نتیجے میں ان کی صفت کتنی عظیم ہے، اور جب صفات ان کی اس قدر عظیم ہے تو ان کی ذات کتنی عظیم ہے. اسی لیے ایک عارف اور ایک غیر عارف میں جو فرق ہوتا ہے، وہ فرق یہی ہوتا ہے کہ عارف چیزوں کو دیکھ کر رب کو یاد کرتا ہے، اور غیر عارف چیزوں کو دیکھ کر چیزوں میں ایسا گم ہو جاتا ہے کہ رب ہی کو بھول جاتا ہے. اللہ جزائے خیر دے ہمارے بڑوں کو، بزرگوں کو، ان کی فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے. حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو چیزیں دوسرے لوگوں کے واسطے غفلت کا سبب ہے، وہی چیزیں ہمارے لیے اللہ کی یاد کا ذریعہ. سب کو پہچاننے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں، اسی کو نہیں پہچاننے جس کو پہچاننے کے واسطے اللہ نے پیدا کیا. ظاہر ہے کہ یہ جس قدر افسوسناک صورتحال ہے، اس سے زیادہ افسوسناک چیز کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی چیزوں کو تو پہچاننے لگ گیا لیکن چیزوں کے بنانے والے کو نہیں پہچانا. اسی لیے بزرگوار دین صوفیہ اعظم سب سے زیادہ زور اس کو دیا کرتے تھے معرفت ربانی پر. کائنات کا ہر ذرہ رب تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ ہے، پہچانت کا ذریعہ ہے. نہ صرف ان کی ذات کا پتہ دیتا ہے بلکہ ان کی وحدانیت کا بھی پتہ دیتا ہے. اسی لیے کسی عربی شاعر نے کہا ہے، وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر چیز میں ایک نشانی ہے جو بتلاتی ہے کہ پروردگار عالم اکیلے ہیں، ایک ہیں، واحد ہیں، ان جیسا کوئی دوسرا نہیں. ان کی ایکتائی کی گواہی ہر چیز دیتی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ دیتا ہے. انہوں نے جو چیز بنائی ایسی بنائی انوکھی کہ ویسی کوئی دوسری نہیں ہے، ایک انسان کے جیسا کوئی دوسرا انسان نہیں. حالانکہ فیس سب کا ایک ہی جیسا ہے، چاہے ایک ہی قدم کا بنا ہوا ہے، چہرے کی جگہ چہرہ، ہاتھوں کی جگہ ہاتھ، پاؤں کی جگہ پاؤں، کانوں کی جگہ کان، آنکھوں کی جگہ آنکھیں، ناک کی جگہ ناک، ہونٹوں کی جگہ ہونٹ، گالوں کی جگہ گال، پیشانی کی جگہ پیشانی، ٹھوڑی کی جگہ ٹھوڑی، ہر چیز سب کی ایک ہی جگہ ہے. مگر اس کے باوجود دیکھو پروردگار عالم کی قدرت کی نشانی کوئی کسی سے ملتا نہیں. یہ پورا ڈھانچہ تو بڑی چیز ہے. کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ سچی جو دستخط ہے وہ انگوٹا ہے، اس سے سچی دستخط کی نہیں کوئی کوئی دنیا ہے. یعنی کیا مطلب، اس میں جو باریک باریک دھاریاں ہیں، جو رنگ پائے جاتے ہیں، ہر آدمی کے رنگ ایسے الگ الگ ہیں کہ ویسے کسی دوسرے کے نہیں. اور اس وقت کی نئی تحقیق میں یہ ہے کہ زبان پر جو مخصوص قسم کی کیفیت ہوتی ہے، وہ کیفیت بھی کسی دوسرے میں نہیں پائی جاتی. ہر چیز انہوں نے بنائی تو ان کی وحدانیت کو بتلانے والی. کائنات کا ذرہ ذرہ تعالیٰ جل شانہ کے نہ صرف وجود کا پتہ دیتا ہے، کمالات کا پتہ دیتا ہے، ان کی قدرتوں کو پتہ دیتا ہے، بلکہ ان کی یکتائی کا بھی پتہ دیتا ہے. اسی لیے ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، نظر استعمال کرنے والوں کی تین قسمیں ہیں. نظروں کے استعمال کرنے والوں کی تین قسمیں ہیں. دیکھنے والے تین قسم کے لوگ ہیں. ایک دیکھنے والا وہ ہے جو چیزوں کو دیکھتا ہے، چیزوں میں گم ہو جاتا ہے. اور ایک دیکھنے والا وہ ہے جو چیزوں کو تو دیکھتا ہے لیکن چیزوں کے دیکھنے کے بعد میں چیزوں کے بنانے والے کی طرف اس کا ذہن منتقل ہوتا ہے، اور اس کی بڑائی، کبریائی، عظمتوں اور قدرتوں کے نظارے کی وجہ سے اس درجے متاثر ہو جاتا ہے کہ اب وہ چیزوں کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھتا. اور ایک وہ ہے جو چیزوں کے اوپر نگاہ ڈالتا ہے، چیز کے ذریعے سے چیز کے بنانے والے تک اس کی نظر پہنچتی ہے، اور اس کا جو منشا ہے وہ بھی معلوم کرتا ہے، چیز کی طرف بھی متوجہ ہوتا ہے، اس کو کیسے استعمال کرنا چاہیے یہ بنانے والے سے معلوم کر کے پھر اس کے منشے کے مطابق چیزوں کا استعمال کرتا ہے. یہ تین قسم کے آنکھوں کے استعمال کرنے والے لوگ ہیں. ایک بات تو سنا رہے اپن، دیکھ لینا اپن گوسے میں ہے. کہتے ہیں کہ ایک گروہ ہے محجوبین کا، ایک گروہ ہے محجوبین کا، حجاب پڑا ہوا، چیز ہی حجاب بن گئی. درخت دیکھا، درخت میں گم ہو گئے. کچھ لوگوں نے چاند دیکھا، چاند میں گم ہو گئے. سورج دیکھا، سورج میں گم ہو گئے. کسی نے پہاڑ دیکھا تو پہاڑ میں گم ہو گیا. کسی نے انسان دیکھا تو انسان میں گم ہو گیا. आगे जा रही नहीं उसकी नजर, नल में से पानी नहीं आ रहा। एक बच्चा डंडा लेके नल को मारना शुरू किया। अरे भाई इसको कहे को मार रहे हैं, पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं दे रहा। तो उसे क्या कहते हैं लोग, अरे मियाँ इसमें नहीं है पानी, पानी इसमें नहीं है, पानी आने का रास्ता है, यहाँ से नहीं आता पानी, हमारी नजर बराबर आगे तक जानी चाहिए, टाकी में देखो वहां है कि नहीं है। समझदार से ज्यादा समझदार जो रहता है वो टाकी तक जाता, उससे ज्यादा जो समझदार रहता वाटर सप्लाई तक जाता, और उससे ज्यादा जो समझदार रहता वो आबी जखीरे तक जाता। आबी जखीरे में से, तालाब में से पानी उन जखायर में आता है जहां से पानी सप्लाई होता है, वहां से पानी टाकियों में आता है, वहां से पानी नलों में आता है। उसकी नजर किस कदर नाफिस नजर है जो जाके सिर्फ नल पर टिक जाए। जैसे उसकी नजर नाफिस नजर है, इसी तरीके से कायनात की चीज पर जाकर नजर टिक गई तो कितनी नाफिस नजर है। ज्यादा सोच रहे थे कि चीज आए, हम लोग चीजों में ही गुम हो गए रह गए। कोई माल में गुम हो गया, कोई जायदादों में गुम हो गया, कोई फ्लैटों में गुम हो गया, कोई दुकानों में गुम हो गया, कोई डिग्रियों में गुम हो गया, कोई कुर्सियों में गुम हो गया, बस जो थे वो चीजों में गुम हो गए। आगे जा रही नहीं नजर उस, ये महजूबीन का गुरु चीज ही हिजाब बन गई, बजाय इसके कि रब तबारक व तआला की याद आने का सबब बनती, चीज ही गफलत का सबब बन गई। एक दूसरा है, कायनात की चीजों पर नजर डालने के बाद में उसके बनाने वाले की तरफ ऐसे मुतवज्जे हुए, चीजों की तरफ से ध्यान ही खत्म हो गया। ऐसों को मज्जूब कहते, मज्जूबीन कहते हैं। ये जो मज्जूबीन है ये मकबूल है, मर्दूद नहीं है, लेकिन शरीयत मुतहरा में मतलूब भी नहीं है, इसीलिए हुक्म है कि उनकी इक्तदा नहीं, स्वास्थ्य कि उनको अपना कुछ ख्याल ही बाकी नहीं रहा, मायवियत में ऐसे हो गए और इस दर्जे मुतवज्जे हो गए उधर के, अब हुकूक जो अपनी जात और चीजों के साथ में वाबस्ता थे उसकी तरफ से ध्यान हट गया। ऐसे गुरुओं को मज़ज़ूबीन कहते हैं। एक और है जो कायनात की चीजों पर नजर डालता है बनाने वाले की तरफ, उसी के जरिए से पहुंचता है और फिर उसका मंशा क्या है वो मालूम करता है, उससे मुताल्लिक उनका जो हक है वो हक अदा करता है, फिर बनाई हुई चीज का जो हक है वो हक अदा करता है, दोनों हकों का पूरा पास लिहाज रखता है। ऐसे है कि ऐसे गुरुओं को महबूबीन का गुरु कहते हैं। यही वो नजर है जो महबूब रब्बुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को देनी चाहिए। एक गुरु है महजूबीन का, एक है मजूबीन का, और एक है महबूबीन का। जब सही इल्म नहीं होता, सही मारिफत नहीं होती, तो फिर आदमी चीजों में ही गुम होके रह जाता है, न रब को न जानता है, न पहचानता है, न मकसद जिंदगी को समझने की कोशिश करता है। इसीलिए भाइयों सही इल्म हासिल करने का एहतमाम, रब तबारक व तआला की मारिफत को हासिल करने की कोशिश, और उसके वास्ते अहले मारिफत की सोहबत, ये बहुत जरूरी है। अहलेल्लाह की सोहबतों में रहना, पाकीज़ा माहौल में रहना, नेक माहौल में रहना, सुनते सुनते माहौल में रहते रहते बात को समझते समझते आहिस्ता आहिस्ता समझ में आता है, और आहिस्ता आहिस्ता दिल में बात उतरती रहती है। किसी चीज का तसलसल होता है तो फिर जाके बात दिल में बैठती है। कभी कभार अगर हमने इस किस्म के मुज़ाकरों में शिरकत कर ली तो उतना नफा नहीं होगा जितना तसलसल के साथ सुनते रहने में होता है। कहते हैं कि साहब बड़ी वजनी चीज भी सख्त तरीन चट्टान पर बैक वक्त दम से गिर जाए तो कोई खास असर उसके ऊपर नहीं होता, लेकिन पानी जैसा नर्म कतरा मुसलसल अगर चट्टान के ऊपर गिरा तो चट्टान में सुराख हो जाती। तसलसल का ये फायदा है। इसीलिए भाई ये पहला जो हमसे मतलूब है वो मारिफत का है, परवरदिगार आलम को पहचानने, पहचानने के बाद की बात ही अलग होगी। नमाज पढ़ाएंगे तो नमाज की कैफियत अलग होगी, तिलावत करेंगे तो तिलावत की कैफियत अलग होगी, रोजा रखेंगे तो रोजे की कैफियत अलग होगी, हज करेंगे तो हज की कैफियत अलग होगी। पहचानत के बाद की बात अलग होती है, पहचानत से पहले की बात अलग होगी। पहले आम लोग ही, खास लोग ही, सब तो सब बसों का सफर करते थे, गाड़ियां वाड़ियां तो पहले थी नहीं, चंद बसों से वजूद में ऐसा आ गई कि हर आदमी के पास में गाड़ी है। पहले ऐसा था कि सब बसों में सफर करते थे, आम आदमी भी खास आदमी भी, एक शहर से दूसरे शहर को बस जा रही है, बीच में गांव भी आ रहे, पहले से कुछ लोग बैठे हुए हैं बस में, दरमियान में गांव के पास में रुकते जा रही, फिर गांव का आदमी बस में सवार हो गए। साहब सीट पे बैठे हुए थे तो जाके उनकी उनके बाजू अपने कम्बल डाल के जोर से बैठ गया बेतुकी अंदाज में। उसके बाद जब आहिस्ता से अपना जूता निकाला और सुलगा के पीना और धुआं छोड़ना शुरू कर दी, अब वो बेचारा जो बाजू बैठा हुआ है वो परेशान है, कैसी बात है, दबा रहा है अलग, जगह तंग कर रहा है अलग, सिगरेट जूटा उसने सुलगा दिया, धुएं की वजह से अलग ऐसी पहुँच रही, परेशान है बेचारा। बहरहाल यूं तो करके एक स्टेज पार हुआ, दूसरे स्टेज पे एक और साहब चढ़े, वो चढ़ के एक कम्बल वाले आदमी के पास पहुंचते हुए उसके बाजू बैठे हुए आदमी को देख के बोले थे, सलाम वालेकुम कलेक्टर साहब। बोले वो जो कम्बल वाला था वो कलेक्टर साहब से मिलने जा रहा था, वही कलेक्टर साहब से, वही शहर के कलेक्टर साहब से मिलने जा रहा था। बीच में जो साहब उठे उन्होंने कहा, सलाम वालेकुम कलेक्टर साहब, बोलते ही एक कम्बल वाले के होश हो गए, जिससे मेरा काम है उसके बाजू बैठ के मैं जब से उसको सता रहा हूँ, झट वो कम्बल खींचा नीचे डाला, हाथ जोड़ के खड़े हो गया, कहने लगा कि कलेक्टर साहब मैं नहीं पहचानता था आपको, मुझे मालूम नहीं था आप कलेक्टर साहब हैं, बोल के मेरी गलती माफ कर दीजिए, मेरी कोताही माफ फरमा दीजिए, आज भी इनके साथ ये वो कह रहा, बैठो तो बैठा नहीं और जरा मनाते चले जा रहा, मनाते चले जा रहा, तो मारिफत से पहले और मारिफत के बाद में फर्क समझ में आना नहीं आना, पहचानत से पहले की हालत, पहचानत की बाद वाली हालत में जमीन और आसमान का फर्क हो गया, एक मैं और आप हैं, सही मारिफत की होने के नतीजे में जबरदस्ती मौलवियों के बोलते बोलते जाके नमाज में खड़े रह रहे, तो ऐसी जबरदस्ती थी कि इमाम साहब मसनून किरात करे तो यूं बोलते हैं, मुख्तसर किरात करो मसनून नहीं, इस वास्ते कि नमाजा पढ़ने के सिलसिले में भी इतना बोझ हो गया, इतना जल्दी सलाम फेरे इमाम साहब उतने अच्छे, ये अपनी जगह एक हकीकत है कि बहुत लंबी नमाज पढ़ाने से मना किया गया है और मुसल्लियों के हालात की रियायत करने की आइम्मा को तल्खीन की गई है, लेकिन मुख्तसर का मतलब ये नहीं कि फजर में इतना आतना और कुल अल्लाह। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने इंसानों को एक तरीके इबादत सिखाया, उन्होंने जो अंदाज इख्तियार फरमाया वही अंदाज दरअसल मतलूब है और वही उस तालीम का नतीजा है, तालीम का तो मफहूम वही है, तो जब समझ में नहीं आता तो ये आलम होता है और जब समझ में आ जाता है तो फिर आदमी इबादत की तरफ यूं मुतवज्जे होता है कि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के बारे में आता है कि जब अजान हो जाती थी तो ऐसा मुतवज्जे हो जाते थे नमाज की तरफ कि घर वाले लोग ऐसा महसूस करते थे जैसे घर वालों को आप पहचानते नहीं, इतना शौक इतना शौक। इसीलिए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब और तल्खीन करते हुए तशबीह पैदा करते हुए यूं इरशाद फरमाया के एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार, ये भी आदमी के हक में इबादत का सवाब का सबब बनता है, और जो आदमी नमाज के इंतजार में रहता है वो गोया नमाज ही का सवाब पाता है। और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसको देखो कि उसका दिल मस्जिद में अटका हुआ रहता है तो उसके ईमान वाला होने की गवाही दे, अब उसी में आदमी को लज्जत मालूम होती है, उसी में राहत मालूम होती है। आखिर वही तो बात है कि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं इरशाद फरमाया, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में, किसी से आगाही हो जाती है, ताल्लुक हो जाता है, वाकिफियत हो जाती है, उनसियत हो जाती है, तो फिर ऐसी सूरत में उसकी तरफ मुतवज्जे रहने में, उसका जिक्र करने में आदमी को लज्जत मालूम होने लगती। तो ये जो हमारे अंदरून में दीन से दूरी का, इबादतों से दूरी का, अल्लाह के अहकाम से बेतनाई का जो बुनियादी सबब है वो ये है कि परवरदिगार आलम को जानने पहचानने की कोशिश नहीं की, उनकी जात की हकीकत को तो कोई नहीं पा सकते, हाँ उनको पहचाना जा सकता है उनके आसार के जरिए से, उनके अफाल और सिफात के जरिए, कायनात का हर जर्रा उनकी उनकी सिफात और उनके अफाल का मजहर है, जैसे कि अभी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना रहे थे कि पूरी कायनात में परवरदिगार आलम ने अपने अस्माए मुबारका और सिफात आलिया की तजल्लियात का एक सिलसिला कायम कर रखा है, इसके नतीजे में मुख्तलिफ चीजें जरूर पजीर होती हुई आदमी को दिखाई देती हैं। तो अहलुल्लाह ने जो तालीम ली वो ये है कि परवरदिगार आलम की मारिफत हासिल करने का खुसूसियत से तमाम किया जाए, उसके लिए अपनी जात को भी पहचाना जाए, परवरदिगार आलम की قدرت کی نشانیوں میں بھی غور و فکر کیا جاتا رہے. اپنے بارے میں ہم کیا تھے ابھی آپ نے مختصر سا تذکرہ سنا, کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس, سب کچھ انہوں نے دیا, کچھ بھی نہیں تھا. مانگنے کے واسطے کشکول بھی نہیں تھا, ہاتھ بھی نہیں تھے, قوت گویائی بھی نہیں تھی, کچھ بھی نہیں. ہماری محتاجی جو حالت ہے وہ حال ہے, وہ حال ہی خود سوال تھا. کبھی عزیز مسلموں نے ایک مثال دی نا, بعض بعض ایسے ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں کہ ہاتھ نہیں ہوتے, پاؤں نہیں ہوتے, مانگنے کے لیے ہاتھ نہیں ہے, بولنے کے لیے زبان نہیں ہے, لوگوں کو متوجہ کرنے کے واسطے کشکول نہیں ہے, بچھانے کے واسطے کپڑا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, مگر ایک جگہ پڑا ہوا رہتا ہوں. اگر لوگوں برابر اس کو کچھ نہ کچھ ڈال کے جاتے رہتے, ڈالنے والے سے پوچھو, انہیں سوال کرا کیا, ڈالنے والوں سے پوچھو کہ کیا اس نے سوال کیا ہے, کیا اس نے مانگا ہے, تو ڈالنے والا کیا بول سکتا, اس کے مانگنے کا کیا ہے جی, اس کا سوال کیا ہے, اس کا حال ہی سوال ہے, اس کا حال ہی سوال ہے. ایسے ہی ہمارے پاس میں کچھ نہیں تھا, سراب محتاج. پروردگار عالم نے اپنی عنایت سے, اپنی مہربانی سے, اپنی خاص قدرت کاملہ سے بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا, جسم دیا, جان دی, اعضا و جوارح دی, صلاحیتیں, توانائیاں عطا فرمائی, قوت عطا فرمائی, بصارت عطا فرمائی, کلام عطا فرمایا, قدرت عطا فرمائی, علم عطا فرمایا, ارادہ عطا فرمایا, اور ہماری ضروریات کی تکمیل کے واسطے جس قدر ساز و سامان کی ضرورت تھی پروردگار عالم نے سب کو مہیا کر, بلکہ پیدا ہی کیا انسان کو تو ایسے وقت میں پیدا کیا کہ اس کی ضروریات کا پورا انتظام پہلے سے کر دیا. کہتے ہیں کہ صاحب پہلے شادی خانہ سجایا جاتا ہے, اسٹیج بنایا جاتا ہے, کرسیاں بچھائی جاتی ہیں, شطرنجیاں بچھائی جاتی ہیں, گلدستے لگائے جاتے ہیں, فوارے لگائے جاتے ہیں, سارے انتظام کے بعد میں اب نوشاہ سے کہتے ہیں کہ اب آپ تشریف لائیے. تو یہ سب کچھ کس کے لیے بنایا گیا؟ نوشاہ کے لیے. آنے والے 100 آئے 200 آئے 1000 آئے, سب دیکھیں ایک سے بڑھ کر ایک ساز و سامان ہے, لیکن نوشاہ نہیں تو سب کے سب بے گھر اور بے قرار ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس کو لے کے کیا کریں گے. مقصود تو نوشاہ ہے, اس کے ساتھ ہی یہ سارے کی ساری چیزیں. پروردگار عالم نے انسان کو بھی کچھ ایسے ہی اعزاز بخشا, زمین آسمان چاند ستارے سیارے کائنات ہر ہر ذرہ بنایا, اشجار انہار اسمان کی ایک دنیا بسا دی, اور انسان کی ضروریات کے سلسلے میں روشنی کا, ہواؤں کا, پانی کا انتظام فرمایا. اس کے بعد میں پروردگار عالم نے حضرت انسان کو وجود بخشا. کس قدر مولا تعالیٰ کا کرم ہے, کس قدر ان کا احسان ہے, کس قدر ان کی عنایتیں ہیں. آدمی اسے پیش نظر رکھنے کے بعد میں اب سوچے کہ جو پروردگار میرے ساتھ میں یہ اعزاز اکرام کا معاملہ کر رہے ہوں, میرا ان سے تعلق کیسا ہے کہ میں ان کا نام نہ نام جانتا ہوں, نہ کام جانتا ہوں, نہ صفات جانتا ہوں, نہ افعال جانتا ہوں, نہ ان کے احکام کو جانتا ہوں, نہ ان کے مرضیات کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ مجھے مولا تعالیٰ نے چاہے تو بنایا. اسی لیے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صراحتاً یہ بات ارشاد فرما دی ہے کہ میں نے پیدا ہی انسانوں کو اپنی عبادت اور اپنی معرفت کے لیے کیا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر اہم ہے اس چیز کی طرف توجہ کرنا. جب ہم پہچانیں گے رب کو تو پھر ایسی صورت میں دوسرا جو ہم سے مطلوب ہے وہ مطلوب کی تکمیل ہوگی کہ پھر ہم عبادت بھی کرنے لگیں گے. جب تک کہ معرفت نہیں ہوتی وہ عبادت کرے بھی, کرتے رہنا ویسے, لیکن جان نہیں پیدا ہوتی, اس رسم رہ جاتی ہے, روح نکل جاتی. اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ والوں کا, بزرگوں کا, دین کا 2 رکعت نماز کا مقابلہ ایک نہیں جاننے والا, نہیں پہچاننے والا, معرفت نہیں رکھنے والا, احسان صفات اور کیفیات نہیں رکھنے والے کے 1000 رکعتوں سے وہ 2 رکعتیں بھاری ہوتی. اور جس قدر معرفت ہوتی ہے اسی اعتبار سے معیار عمل کا بڑھتا چلا جاتا ہے. اسی لیے ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل پوری امت کے پورے اعمال سے زیادہ بدل. حسب معرفت جان آتی ہے اعمال. اسی لیے پہلا مرحلہ جاننے کا, دوسرا مرحلہ ہے عبادت کا. اب عبادت کسے کہتے ہیں اسے بھی سمجھنا, پھر خدمت کسے کہتے ہیں اسے بھی سمجھنا ہے. لیکن یہ مجلس چونکہ پہلی مجلس, اگر پہلی ہی مجلس میں بہت زیادہ دیر تک مجاہدہ کرایا جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمتیں بست ہو جائیں. اسی لیے بہتر یہ ہے کہ تھوڑا 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 سا سبق دیا جاتا رہے, تاکہ افراد پڑھتے بھی رہیں اور پوری سنجیدگی سے استفادہ بھی جاری رہے. تو اس لیے سبق کے طور پر جو بات یاد رکھنے کی وہ یہ ہے کہ میرے ذمے رب کو پہچاننا بھی ہے, میرے ذمے رب کی عبادت بھی ہے,
میرے ذمے سب کی خدمت بھی ہے، پروردگار عالم کی مخلوق اور بندگان حق کی خدمت بھی میرے ذمے ہے، ان تینوں ذمہ داریوں کو پورا کرنا میرا کام. اب اس کے لیے مجھے وقت لگانا پڑے تو وقت لگانا چاہیے، اچھی صحبت اختیار کرنا پڑے تو اچھی صحبت اختیار کرنا چاہیے، مسلمان دین سے تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہو تو تعلق قائم کرنا چاہیے، مجاہدات کی ضرورت ہو تو مجاہدات کے واسطے آدمی کو تیار ہونا چاہیے. اس واسطے کہ جب کوئی چیز سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر اس کے پیچھے محنت کرنا بالکل آسان ہو جاتا ہے. ایک صاحب کو باہر کے ملکوں کی ڈرائیونگ کی اہمیت سمجھ میں آئی، ڈرائیونگ کی بہت کما سکتے، وہاں کے امتحانات ہوتے ہیں بڑے سخت، بعض بعض لوگ تو پہلی دوسری دفعہ میں پاس ہو جاتے ہیں، لیکن بعض ایسے لوگوں کا ہم نے ایک سے زائد مرتبہ تذکرہ سنا ہے جو 10 سال سے انٹرویو دے رہے ہیں اور پاس نہیں ہو رہے، مگر اللہ کا بندہ تھک نہیں رہا. اہمیت جب سمجھ میں آ گئی تو برسوں سے ایک کوشش میں لگا، 10-10 سال سے ہر سال انٹرویو دیتا کہ فیل ہو جاتا، مگر چھوڑا نہیں محنت. باہر جانے کی اہمیت سمجھ میں آ گئی تو قربانیاں دیکھو کتنی ہے، محنتیں دیکھو کتنی ہے، کتنے کاغذات جمع کرو بولے پورے جمع کرو. کاغذات بولے تو سمجھ رہے ہوں گے آپ لوگ، سرحد کیا کیا پڑے، کہاں کے ہیں، اپنی بستی کے ذمہ دار کی جانب سے تسجیل نامہ، اپنی حیثیت کیا ہے اس کی وضاحت، اپنی تعلیم کیا ہے اس کی وضاحت، اپنے پاس سرحدیں کیا ہیں اس کی وضاحت، میں اس ملک کا شہری ہوں اس کے واسطے، برتھ سرٹیفکیٹ اس کے واسطے، ذرا الیکشن کا آپ کے پاس کا کارڈ، آج کی زبان میں آدھار کارڈ، اس کے علاوہ پاسپورٹ بنانے کے پیچھے محنت، اس کے پیچھے پیسہ، اس کے پیچھے چکر، لائنوں میں جا کے کھڑے رہے ہیں ایک ایک گھنٹہ، ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ، دو دو گھنٹے، پاسپورٹ مشکل سے تیار ہوا 3 مہینے تک مسلسل کوششوں کے بعد میں، اب اس کے بعد میں ویزا کی کوششیں، انٹرویو کے دینے کو جا رہے ہیں، اوپر جا رہے ہیں، دو اوپر جا رہے ہیں، تین اوپر جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں ویزا لگ گیا اگر تو پھر خرچے کے واسطے جتنا پیسہ ضرورت کا ہے وہ پورا کا پورا مہیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جانے کے بعد میں 6 مہینے انتظار کر رہے ہیں کوئی ملازمت مل جائے تو اچھا ہے بول کے، اور پھر وہاں رہتے ہوئے اس قدر محنت و مشقت کہ یہاں امی جان اگر یوں کہتی کہ بیٹا پائپ کا ایک کنارا نل میں لگا دے دوسرا کنارا کو بیرل میں چھوڑ دے تو نہیں کرتا تھا، پائپ کا ایک کنارا نل میں لگا دوسرا کنارا بیرل میں چھوڑ دے تو نہیں کرتا تھا، دسترخوان پہ گلاس رکھا ہوا ہے، اماں بولتی تھی بیٹے کو بیٹا ذرا گلاس اٹھا دے، دسترخوان لپٹ دے تو نہیں کرتا تھا، وہاں جانے کے بعد میں اپنے ہاتھ سے برتن دھو رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے پکا رہے ہیں، اپنا ابالا سبالا کھا رہے ہیں، ٹائم پہ ٹائم ٹو ٹائم جا رہے ہیں آ رہے ہیں مسلسل، اس قدر محنت، اس قدر محنت. کوئی اس سے پوچھو کہ میاں اس قدر محنت تو مشقت کیسے آسان ہوگی، کہنا کہ میرا مقصد ہے مالدار بننا، پیسے کمانا. جب ایک مقصد آدمی کو سمجھ میں آ جاتا ہے تو اس کے پیچھے جو محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے آدمی محنت کرنے لگتا ہے. اگر ہم کو مقصد زندگی اگر سمجھ میں آئے تو اس کے واسطے کچھ مجاہدہ کرنا پڑے، کچھ صحبتیں اختیار کرنا پڑے، اہل اللہ سے تعلق قائم کرنا پڑے، کچھ ریاضتیں کرنی پڑے، کچھ نفس کے خلاف کرنے پڑے، ساری چیزوں کا کرنا آدمی کے واسطے آسان ہو جائے گا، اس واسطے کہ اس ساری محنت کا سلا کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے، لیکن یہ محنت کا سلا ایسا عظیم الشان سلا ہے کہ اس کے بارے میں اندر بیان نہیں کیا جا سکتا کہ کتنی بڑی نعمت پروردگار عالم اس کے نتیجے میں عطا فرمانے والا. یہ محنت تو وہ محنت ہے کہ پروردگار ہی بندے کو مل جاتے ہیں، اور پروردگار جب بندے کو مل جائے تب اس کے بعد سے اور کیا چاہیے. اسی لیے بات کے ختم کرتے ہوئے ہمارے حضرت شاہ صفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو دوبارہ یاد دلا دینے کو ہم موضوع سمجھتے ہیں. حضرت فرماتے تھے کہ ایک بادشاہ نے ارادہ کیا اس بات کا کہ ایک دن اپنی فیاضی، اپنی سخاوت اور فراخ دلی دکھائے، تو اعلان کر دیا لوگوں میں، رعایا میں اعلان کر دیا فلانے دن فلانے میدان میں بادشاہ سلامت رونق افروز ہوں گے اور وہاں سخاوت کے دریا بہا دیں گے، اس واسطے وہاں سارے کے سارے لوگ جمع ہو جائیں. اب بادشاہ نے لوگوں کے جمع ہونے سے پہلے ہزاروں چیزوں کے ڈھیر اس میں لگا دیے، لوگ جب جمع ہو گئے تو بادشاہ بھی وہاں بیٹھا ہوا، اس نے اعلان کیا سارے لوگوں کے سامنے کہ پورے میدان میں جتنے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، جو جس ڈھیر پر، جو جس کپے پر ہاتھ رکھا وہ کپا اس کا، بس یہ جملہ سننا تھا کہ پورے لوگ دوڑنا شروع کر دی، جس کا جس پر بس جل سکا اس پر پہنچ کر اس نے ہاتھ رکھا اور یوں کہا کہ یہ کپا میرا، ایک خادمہ، ایک خاتون بازو کھڑی بادشاہ کے، وہ تماشا دیکھ رہی، کپڑوں کے ڈھیر پہ بھاگ رہا ہوں، برتن کے ڈھیر پہ بھاگ رہا ہوں، اناج کے ڈھیر پہ بھاگ رہا ہوں، کوئی کسی ڈھیر پہ، کوئی کسی ڈھیر پہ، کوئی کسی ڈھیر پہ، خیر کے انہیں دے گئی. کوئی بولے دینے کو کیا ہوا, تو بھی بھاگے کسی کفے پہ ہاتھ رکھ لے, اس سے بہتر کون سا موقع مل سکتا ہے. تو انہیں ہاتھ اٹھا کے بادشاہ کے پیٹھ کے اوپر رکھ کے بولی دیتے, یہ ہے میرا کفہ. ہو بادشاہ مل جانے کے بعد میں کیا ملنا باقی رہ جاتا. ایسے ہی اس وقت میں کائنات کی چیزوں کے پیچھے لوگ بھاگ رہے, اپنے پروردگار عالم کو جاننے پہچاننے کی کوششوں میں نہیں لگے ہوئے ہیں, اپنے رب کو پانے کا اہتمام نہیں ہو رہا. اس لیے معزز بھائیوں, یہ جو مجالس ہیں, یوں سمجھ لیجیے کہ اس زمانے میں بہت ہی غیر معمولی عظیم الشان نعمت ہیں. اس سے بھرپور استفادے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اب تعالیٰ جل شانہ سب کو صحیح انعام.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. ذکر کرنے سے پہلے دو تین باتیں شعور میں رکھیں کہ ذکر اللہ کی یاد ہے تو تین چیزوں کا ظہور ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ذکر کرنے والا, اور دوسرے ذکر تیسرے وہ جس کا ذکر کیا جاتا ہے. ذاکر ذکر مذکور, اسی جیسے یہ دو ذاتیں ہیں اسی طرح تصور کے خلاصے میں بھی یہی دو باتیں, اللہ ماسو اللہ دونوں کے درمیان رابطہ. اللہ هل من خالق غیر اللہ, هل من خالق غیر اللہ, اللہ ماسو اللہ اور ان دونوں کے درمیان رابطہ. ذکر سے سکون قلبی حاصل ہوتا ہے, اور وہ عقلی اور وجدانی چیز ہے جس کو بزرگوں نے ایک مثال سمجھایا کہ اگر کوئی اس وقت اس حال میں کوئی شیر آ جائے, چیتا آ جائے, سانپ آ جائے, بچھو آ جائے, کوئی اور, تو جس طریقے سے آدمی بے چین ہو جاتا ہے, چھوٹے بھی بے چین ہوتے ہیں, بزرگ حضرات بھی بے چین ہو جاتے ہیں, ڈیڑھ عمر کے لوگ بے چین ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ غیر جنس کا داخلہ ہوا. اسی طرح اولیاء کی بات میں کاملین نے یہ بات بتائی ہے کہ چونکہ آنکھ ہماری دلوں میں ماں سے اللہ گھسا ہوا ہے, مال کی شکل میں, دکان کی شکل میں, کاروبار کی شکل میں, مکان دکان کی شکل میں, زراعتوں کی شکل میں, چیزوں کی شکل میں, اسی لیے سکون نہیں ملتا. اس کے لیے لا کے ذریعے سے جیسے گھر کے لوگ ایک چولہے خانے کے پاس چمٹے کے ذریعے کوئلے کا حصہ, کوئلہ یا انگار کا ڈلا نکالتے ہیں چمٹے کے ذریعے سے اور اس کو پیچھے پھینکتے ہیں, اسی طرح بزرگان دین نے فرمایا کہ لا کے چمٹے کے ذریعے سے غیر کو جل سے نکالو اور پھر ڈالو. یہ حقیقی نفی ہے, حقیقی نفی, اور اللہ ہی مالک ہے اس بات کو جماؤ, اللہ ہی حاکم ہے اس کو دل میں جماؤ, اللہ ہی رب ہے اس کو دل میں جماؤ, اس کی محبت دل میں بتاؤ. یہ شعور لا الہ الا اللہ, اور یہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 200 بار, یعنی 2 تسبیحیں. ہم آہستہ آہستہ پڑھیں گے, اتنی زور سے نہیں پڑھیں گے کہ آزو بازو والوں کو تکلیف ہو, جی عمارت کے باہر والوں کو تکلیف ہو, ایسا نہیں پڑھیں گے, مگر آواز سے پڑھنا ہے. لیکن زہر ہوگا, مل کر ہوگا, اقسانیت کے ساتھ ہوگا, اور درمیان میں جو ذکر کرنے والا ذمہ دار ساتھی ہوگا, یعنی ہم محمد الرسول اللہ پڑھیں تو آپ رک جائے. اس وقت ایک دو دعائیں ہوں گی, اللہ حاضری, اللہ ناظری, اللہ معی, اور اسی طریقے سے درود شریف پڑھا جائے گا, اور پھر دعا کی ایک آدھ جملے کی اللہم ارزقنا سعادۃ الدارین وحسن الخاتمہ, ایسا 2-3 جملوں کا استعمال ہوگا. بس اس وقت آمین کہنا ہے. پھر جب دوسری تجویز ہو تو لا الہ الا اللہ اسی ترتیب پر. تفصیلات بہت ہیں, مگر یہ پہلی فہم ہے. دوسرے یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس وقت اللہ کو فاعل حقیقی سمجھنا, یعنی کرتا دھرتا اللہ, سب کچھ وہی کرتے ہیں. ہاں, خلق فعل اللہ کی طرف سے اور کسب فعل بندے کی طرف سے, یعنی ہم اللہ کی طرف سے فعل کو قبول کرنے والے ہیں، ہم اپنی طرف سے نہیں کرتے. ایک مرتبہ ایک سائیکل والا جا رہا تھا تو والی صاحب نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو اس کو کہا کہ سائیکل جا رہی. تو حضرت نے فرمایا ایمانداری سے بولو سائیکل جا سکتی کیا؟ اس نے کہا کہ صاحب پھر کیا؟ نہیں سائیکل لے جائی جا رہی. اسی طرح اللہ سارے کام کراتے ہیں، ذریعہ کسی کو بناتے ہیں، تو اللہ فاعل حقیقی اللہ. ہاں، اور اس کے بعد اللہ. اچھا، یہ اللہ کا جو ذکر ہوتا ہے وہ چار تسبیحات ہیں، یعنی 400 بار، اور پھر اللہ اللہ جو ہے نا وہ 600 بار پڑھنا ہے. اس میں کیا شعور رکھنا ہے؟ دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، اندر باہر. میں جس طریقے سے مچھلی دریا میں رہتی ہے، اسی طرح میں نور الہی میں رہتا ہوں. یہ شعور رہے گا، دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، نور ہی نور ہے، اور اس نور میں میں اس طرح ہوں جیسے مچھلی پانی میں ہوتی. تو وہ اللہ اللہ. اور شعور کیا رہنا؟ شعور یہ رہنا کہ اللہ کی محبت، اللہ کا نور، اور اللہ تعالیٰ کے الطاف اور اس کے احکامات، اس کی طرف سے جی جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایتیں، نوازشوں کی بارش ہوتی رہتی ہے. اس کے بعد ایک زمینی کے طور پر ہمارے پاس 13ویں تسبیح ہے، وہ ہے یا حی یا قیوم. وہ چونکہ وحدت الوجود سے متعلق ہے، حی اللہ کا نام اور قیوم اللہ کا نام. حی کے معنی آپ کو معلوم ہے، قیوم کے معنی آپ کو معلوم ہے. یا حی یا حی یا قیوم میں وحدت الوجود قرآنی کا تذکرہ ہے. مرجع حیات و قیوم کو وجود کہتے ہیں، اس کی ایک نسبت اللہ کی طرف، ایک نسبت اپنی طرف. اس کی طرف والی نسبت کو وجوبی نسبت کہتے ہیں، اپنی طرف والی نسبت کو امکانی کہتے ہیں. یہ شعور کے ساتھ اگر ہم یا اس طرح 13 ہر ایک کا انفرادی عمل ہے، وہ جب روزانہ کریں گے تو یہ 13 تسبیح پڑھیں گے. اگر ایک وقت میں نہ کر سکے تو دو وقتوں میں تقسیم کر لیں. وہ زور سے نہیں پڑھ سکتے تو اوسط آواز سے پڑھو، اوسط آواز سے نہیں پڑھتے تو آہستہ پڑھو، وہ بھی نہیں کر سکتے تو خاموش پڑھو مگر پڑھو. اس لیے کہ اس سے اللہ، چونکہ کاملین نے اس بات کا تجربہ کیا ہے کہ یہ 12 تسبیح اور یہ 13ویں تسبیح، اس کی وجہ سے اللہ تعالی اپنے حضور کی کھول لے کے اللہ تعالی بہت سی کھڑکیاں کھول دیتے ہیں فہم کی اور سمجھ کی، سوجھ بوجھ کی، اور اس آدمی کے اندر شرافت ہے انسان اللہ کی طرف سے نعمت والی شاعت ہوتی ہے. یہ مختصر پہلو ذہن میں رکھیے اور ایک آواز سے ذکر کرنا، جہر سے کرنا ہے اور اوسط آواز سے کرنا، اور جلدی جلدی کر لینے کا ہے چونکہ تسبیحات زیادہ ہے نا پورا، چونکہ پہلی مجلس ہے. لیکن اس کے علاوہ چونکہ بتانا ہے کہ کیا شکل ہو، اس لیے 13 تسبیحات پورے کریں گے، ذرا جلدی جلدی کر لیں گے، اس کی فکر نہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو، آپ حضرات کی محنتوں کو قبول فرمائے، ذمہ دار شادیوں کو اللہ تعالیٰ مقبول فرمائے، اور سرپرستان حضرات کو اللہ تعالیٰ نوازے، اور یہاں اس محنت میں حصہ لینے والوں کو اللہ نوازے. درود شریف پڑھ لیجیے. لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah,
Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa barakallahu wa sallama taslima.
ظاهرنا إلا هو معنا. اللهم نجع قلوبنا بنور معرفتك. اللهم ارزقنا سعادة الدارين. ذكر ترا تر کر کے الہی دور کروں میں دیکھ چھی آئی ان چھوڑ کے بھی مجاہی ہوئی کروں میں فخر شاہی شام و سحر ہے شکل منائی میرے گناہ علام سنائی سے کہو میں اپنی تباہی میری کرم بنائی سے کہو میں اپنی تباہی میری کرم بنائی شغل میرا
إِلَّا اللَّهُ
الا الله 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 إِلَّا اللَّهُ 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 إِلَّا اللَّهُ
ذات ہے تیری بس خیالی وصف ہے تیرا ذات ہے تیری وصف ہے تیرا والا لاکھوں تیرے من والے کوئی نہیں پہچاننے والا تیرا تصور روح کی لذت تیرا تصور دل کا اجالا لطن میرے چوم لیے لب نام تیرا جوش نکالا ہر طرف نوری نور میں ڈوب کر اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ الله ناظرنا الله معنا الله شاهدنا الله معنا الله شاهدنا الله معنا اللهم ارزقنا سعادة الدارين وعافية الدارين وحسن الخاتمة وفي شور الجسد الله الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله
Allah, 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 All يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم
محمد رسول الله صلى الله على النبي الأمي وعليه وسلم تسليما درود شریف بولیں یہ سال ثواب کا اور دعا ہوگی اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم اللهم صل وبلغ خطاب ما قرأناه ونور ما تلوناه ثواب متصل به قبول ورضا مرحومه والريحان الى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم الى ارواح جميع الاولياء لا سيما الى روح ابينا ولا محمد وإلى إخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وألحقنا بالصالحين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافية الدائمة في الدنيا والآخرة اللهم اجعلنا نورا منورانيا اللهم اجعلنا نورا منورانيا اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اللهم يا إله البشرية في هذه الخسر يا واسع المغفرة يا عزيز المن يا مالك يوم الدين فيها قل إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن نوصانا بالدعاء. اے اللہ گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں کو دور فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جنہوں لوگوں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے توقع رکھتے ہیں، اے اللہ ان کے تمام جائز مخاہش کو پورا فرما. خاص طور پر جو مشغول ہے ان کے شہر کو توڑ دے، جو آصف رضا ہے ان کے آصف کو ختم فرما دے، جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ جو بیمار ان کو شفا نصیب فرما دے، اے اللہ جو بیمار ان کو شفا نصیب فرما دے، اے اللہ جو مخزن قلم کی ادائیگی کی سوچ سے پیدا فرما دے، اے اللہ جو بے نکاح ان کے شادیوں کے سبب مہیا فرما دے، اے اللہ جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد بنا، اے اللہ جو مخزن قلم کی ادائیگی کی سوچ سے پیدا فرما دے، اے اللہ جو لوگ معاشی طور پر پریشان ہیں، اے اللہ ان کی معاشی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو غریب ہے ان کو امیر بنا دے، اے اللہ جو امیر ان کو غنی بنا دے، اے اللہ جو غنی ان کو شقیر پرہیزگار متقی بنا دے. اے اللہ اسلام کے راستے میں قربانیاں دینے کا حوصلہ عطا فرما، چھوٹے چھوٹے بچوں میں دین سیکھنے سے جذبہ عطا فرما، نوجوانوں میں دین کی سیکھنے کے جذبات اور قربانیاں دینے کا حوصلہ دے دے. اے اللہ بڑے بزرگوں کو، اے اللہ عمر رشید لوگوں کو، اے اللہ صرف صحیح سرپرستی کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کے گھرانوں کو روح سے مالا مال فرما، تلاوت قرآن کی برکتیں عطا فرما، ذکر الہی کی برکتیں عطا فرما، اللہ انوار اور اللہ انوار کی بارش فرما، رحمتوں کو نزول فرما. اے اللہ یا رحیم العذران و یا غافر الخطیعات، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم. اے اللہ ہماری ہندوؤں کو آقائے نامدار تاجدار مدینہ گنبد خضرا کے مبین جلی مبارک میں آرام کرنے والے حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول فرما، صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. آخری بات یہ ہے کہ بعض ساتھیوں کو ضربے صحیح لگانا ہے، غلط ضربے لگ رہی ہیں وہ مناسب نہیں رہتا.